सका दुनिया का रंग सुने न जज्ब हो सका दुनिया का रंग सुने मैं दर्द गम से भरा एक सफीना लाया हूँ मैं दर्द गम से भरा एक सफीना लाया हूँ तेरे हुजूर में एक आग गीला लाया हूँ तेरे हुजूर में एक आग गीला लाया बस शौक जुस्तुजू इसमें तेरी रज़ा है बस शौक जुस्तुजू इसमें तमन्ना कहलो इसमें मेरी हजार तमन्ना कहलो बस शौक जुस्त मेरी हजार तमन्ना कहे
کل جو غزوہ تبوک کا واقعہ اس میں پڑھ کر سنایا تھا اس کی تفصیل احادیث مبارکہ کی روشنی میں انہوں نے یہاں تحریر فرمائی ہے الہامات ربانی میں بزرگوں میں سے ایک کعب بن مالک رضی اللہ عنہ تھے. انہوں نے اپنے واقعے کی تفصیل اس طرح بتلائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوات میں شرکت کی میں ان سب میں بجز غزوہ تبوک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہا. البتہ غزوہ بدر کا واقعہ چونکہ اچانک پیش آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اس میں شریک ہونے کا حکم بھی نہیں دیا تھا اور شریک نہ ہونے والوں پر کوئی عتاب بھی نہیں فرمایا تھا، اس میں بھی شریک نہ ہو سکا تھا. اور میں لیلۃ العقبہ کی بیعت میں بھی حاضر تھا جس میں ہم نے اسلام کی حمایت اور حفاظت کا معاہدہ کیا تھا، اور مجھے یہ بیعت عقبہ کی حاضری غزوہ بدر کی حاضری سے بھی زیادہ محبوب ہے، اگرچہ غزوہ بدر لوگوں میں زیادہ مشہور ہے. میرا واقعہ غزوہ تبوک میں غیر حاضری کا یہ ہے کہ میں کسی وقت بھی اس وقت سے زیادہ خوشحال اور مالدار نہ تھا. بخدا میرے پاس کبھی اس سے پہلے دو سواریاں جمع نہیں ہوئی تھیں جو اس وقت موجود تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت گرمی اور تنگ دستی کے حالت میں اس جہاد کا قرض فرمایا اور سفر بھی بڑی دور کا تھا. مقابلے پر دشمن کی قوت اور تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد کا کھل کر اعلان کر دیا تاکہ مسلمان اس کے لیے پوری تیاری کر سکیں. اس غزوے میں شریک ہونے والوں کی تعداد مسلم شریف کی روایت کے مطابق 10,000 سے زائد اور ایک روایت کے مطابق 30,000 سے زائد تھی. اس جہاد میں نکلنے والوں کی کوئی فہرست نہیں لکھی گئی تھی، اس لیے جو لوگ جہاد میں نہیں جانا چاہتے تھے ان کو یہ موقع مل گیا کہ نہ گئے تو کسی کو خبر بھی نہ ہوگی. جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد کے لیے نکلے تو وہ وقت تھا کہ کھجوریں پک رہی تھیں، باغات والے ان میں مشغول تھے. اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں نے سفر کی تیاری شروع کر دی اور جمعرات کے دن سفر کا آغاز فرمایا. میرا حال یہ تھا کہ میں روز صبح کو ارادہ کرتا کہ جہاد کی تیاری کروں مگر بغیر کسی تیاری کے واپس آ جاتا. میں دل میں کہتا تھا کہ میں جہاد پر قادر ہوں، مجھے نکلنا چاہیے، مگر یوں ہی آج کل میں ارادہ ٹلتا رہا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمان جہاد کے لیے روانہ ہو گئے. پھر بھی میرے دل میں یہ آتا رہا کہ میں بھی روانہ ہو جاؤں اور کہیں راستے میں مل جاؤں، اور کاش کہ میں ایسا کر لیتا مگر کام نہ ہو سکا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب میں مدینہ میں کہیں جاتا تو یہ بات مجھے غمگین کرتی تھی کہ اس وقت پورے مدینہ میں یا تو وہ لوگ نظر پڑتے تھے جو نفاق میں ڈوبے ہوئے تھے یا پھر ایسے بیمار معذور جو قطعاً سفر کے قابل نہ تھے. دوسری طرف پورے راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا خیال کہیں نہیں آیا، یہاں تک کہ آپ تبوک پہنچ گئے. اس وقت آپ نے ایک مجلس میں ذکر کیا کہ کعب بن مالک کو کیا ہوا، وہ کہاں ہے. بنو سلمہ کے لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جہاد سے ان کے عمدہ لباس اور اس پر نظر کرتے رہنے نے روکا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ تم نے یہ بری بات کہی ہے یا رسول اللہ، بخدا میں نے ان میں خیر کے سوا کچھ نہیں پایا. یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں تو مجھے بڑی فکر ہوئی، اور قریب تھا کہ میں اپنی غیر حاضری کا کوئی عذر گھبرا کر تیار کر لیتا اور ایسی باتیں پیش کر دیتا جس کے ذریعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے نکل جاتا. یہاں تک کہ جب یہ خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو خیالات میرے دل سے مٹ گئے اور میں نے سمجھ لیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی سے کسی ایسی بنیاد پر نہیں نکل سکتا جس میں جھوٹ ہو، اس لیے میں نے بالکل سچ بولنے کا عزم کر لیا. مجھے صرف سچ ہی نجات دلا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو حسب عادت چاشت کے وقت یعنی صبح کو آفتاب کچھ بلند ہونے کے وقت مدینہ میں داخل ہوئے، اور عادت شریفہ یہی تھی کہ سفر سے واپسی کا عموماً یہی وقت ہوا کرتا تھا، اور عادت یہ تھی کہ پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے، دو رکعتیں پڑھتے، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے، اس کے بعد ازواج مطہرات سے بھی ملتے تھے. اسی عادت کے مطابق آپ اول مسجد میں تشریف لے گئے، دو رکعت ادا کی، پھر مسجد میں بیٹھ گئے. جب لوگوں نے ان کی دینی سمجھ آگے پیچھے 377 78 یعنی 87 ہے. الگ سے دیا ہے وہ ہے ہی نہیں اس کے اندر. اچھا اچھا جب یہ ایک صفحہ اس میں مسنگ ہے، ترتیب اس میں نہیں ہے واقعے کی، تو اس لیے یہ جب مکمل ہو جائے گا پھر سنا دیں گے. ارشاد فرمایا کہ جس کو جتنی زیادہ شیخ سے محبت ہوتی ہے اتنی اس کو حق تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے. یہ دونوں ٹرینیں متوازی جاتی ہیں. دل کو کسی کا تابع فرمان کیجئے، عشق کی مشکلوں کو یوں آسان کیجئے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میں اللہ تعالیٰ نے جنت کو بعد میں فرمایا، عبادی میں جو یا ہے یہ یا تخصیصیہ ہے کہ یہ میرے خاص بندے ہیں، پہلے ان کی صحبت میں بیٹھو، جنت کی نعمتیں انہی کے طفیل پا جاؤ گے. یعنی کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ فرمائیں گے تو گروہ در گروہ جنت میں داخل ہوں گے، تو جتنے اللہ والے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک ایک اللہ والا 70,000 کی بخشش کرائے گا، سفارش کرے گا. اصل سفارش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، شفاعت ہوگی. اس کے بعد بھائی دیکھو نا، آپ کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ سب آواز جاتی ہے، وہاں خلل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سب جن سب کی سفارش وہ اللہ والے کریں گے، ان کو اس میں گروہ میں داخل کر کے پھر جنت میں بھیجیں گے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ والوں سے یہیں پہ دوستی کر لو، یہاں ان کی صحبت میں داخل ہو جاؤ، تو وہاں بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دیں گے. فادخلی فی عبادی جو دنیا کا ہے وہ آخرت کا فادخلی فی عبادی بن جائے گا، وادخلی جنتی بن جائے گا. تو یہاں کی رفاقت وہاں کی رفاقت بن جائے گی، وہ جنت میں جائیں گے تو ان کے ساتھ رہنے والے بھی جنت میں اللہ کی رحمت سے فضل سے چلے جائیں گے. فرمایا تھا کہ یہ فادخلی فی عبادی، اس میں جو عبادی کی یا ہے تخصیصیہ، یعنی کہ یہ میرے خاص بندے ہیں، یا نسبتی ہے کہ اپنے ساتھ خاص کیا اللہ نے ان بندوں کو، یہ میرے خاص بندے ہیں، ان میں پہلے ان میں شامل ہو پھر جنت میں داخلہ ملے گا. حضرت ہمارے مزاحان فرماتے تھے کہ یہیں پہ مولویوں سے دوستی رکھو، ورنہ جو ہے وہ جان تو چھوٹے گی نہیں. آج تم لوگ مولویوں سے بھاگتے ہو، اور جب نکاح پڑھانا ہوتا ہے تو مولوی کو ڈھونڈتے ہو، اور جب جنازہ پڑھانا ہوتا ہے تو مولوی کو ڈھونڈتے ہو، اسی طرح ایسے کام ہوتے ہیں مولویوں کو ڈھونڈتے ہو. تو یہاں کتنا بھاگو گے، کتنا بھی بھاگ لو گے، آخر جنت میں جا کے تو پھر وہی معاملہ ہوگا، ان کے ساتھ ہی جنت میں داخلہ ملے گا. بہتر ہے کہ یہاں دوستی کر لو، تو یہ دوستی وہاں کام آئے گی. ارشاد فرمایا کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کی آیت سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ جن کو جنت میں جانا ہے ان کو جنتی ذوق بھی دیا جاتا ہے، اور جو اللہ والوں سے متنفر ہے سمجھ لو کہ اس کے سوئے خاتمہ کا اندیشہ ہے. یعنی اللہ والوں کے ساتھ دنیا میں رفاقت جنتی ذوق ہے، کیونکہ فتخلی فی عبادی فتخلی جنتی سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کو اپنے مقبول بندے کتنے پسند ہیں کہ وہ اکیلے ہمارے کو فرماتے تھے وہ جا رہے ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جنت پہ روک دیں گے دروازے پر کہ پہلے اپنے ساتھ رہنے والوں کو لے لو پھر جاؤ، اکیلے داخلہ نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ ان کو رکوا دیں گے اور وہ سب اپنے ساتھ تعلق والوں کو لے کر پھر جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت سے بہرحال فرمائیں، محشر میں بھی جنت میں بھی ہمارے بزرگوں کا ساتھ نصیب فرمائیں. اللہ تعالیٰ کو اڑ کر دعا مانگنے والے محبوب ہیں. ارشاد فرمایا کہ دعا کرتے وقت امید اور حسن ظن کو غالب رکھو، یقین سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے، پھر دیکھو دعا کیسے جلد قبول ہوتی ہے. دعا تو اسی وقت قبول ہو جاتی ہے کبھی ظہور دیر سے کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ بندہ اور مانگتا رہے، ابھی اور مانگے. حدیث شریف میں ہے ان اللہ لیحب الملحین فی الدعاء، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو محبوب رکھتے ہیں جو دعا میں اڑ کے مانگتے ہیں، گڑ گڑا کے لپٹے ہوئے بار بار مانگتے ہیں. ایک دعا کو کم سے کم 3 مرتبہ مانگنا سنت ہے. مثلا کوئی غم آیا تو آپ کم از کم 3 دفعہ مانگو کہ یا اللہ میرا غم دور کر دے، یا اللہ میرے غم کو خوشی سے بدل دے، یا اللہ میری یہ تکلیف دور کر دے. کم از کم 3 مرتبہ ربا کا نام تو منہ سے نکلتا ہے. یہ حاجتیں بڑی نعمت ہیں کہ اسی بہانے سے ہم ان کو یاد کرتے ہیں اور مناجات کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کا قرب بھی بڑھاتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ دعا کا حریص ہونا چاہیے. بعض مرید ایسے مقبول ہوئے ہیں کہ پیر کی دعا مرید کی آمین سے قبول ہوئی. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا کہ جو چاہے کہ اس کے دل میں اللہ آ جائے تو اس کو اپنے دل کے اندر اہل اللہ کے پیٹرول پمپ سے اللہ کی محبت اور خشیت کا پیٹرول لے لینا چاہیے. اصلی غریب کون ہے؟ ارشاد فرمایا کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب میں تو بہت غریب ہوں تو مجھے بہت غصہ آتا ہے. جو خدا رکھتا ہے وہ غریب نہیں ہے. خدا دارم چغم دارم، غریب وہ ہے جس کے دل میں اللہ نہ ہو. اگرچہ سونے کا پہاڑ رکھتا ہو وہ غریب ہے. اور جو دل میں خالق زر رکھتا ہو، دل میں مولا کو رکھتا ہو، اس سے بڑھ کر سارے سونے کے پہاڑ نہیں ہو سکتے. اسی کو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہی مسجد دہلی کے ممبر سے اعلان کیا تھا اور مغل بادشاہ اور شہزادے عمرا اور وزرا سامنے بیٹھے تھے، لیکن جوش میں آ کر فرمایا دل دارم جواہر پا رہے عشقست تحویلش، کہ دارت زیر گردوں میر سامانے کے من دارم. کہ اے مغلیہ بادشاہ ہو، ولی اللہ دہلوی سینے میں ایک دل رکھتا ہے اور اس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کے موتی جواہرات رکھتا ہے. آسمان کے نیچے مجھ سے زیادہ کوئی امیر ہو تو آئے. تم لوگ جب مرو گے تو اپنا خزانہ زمین کے اوپر چھوڑ کر جاؤ گے اور دوسرے لوگ اسے حاصل کر لیں گے. تمہاری دولتیں، تمہاری وزارتیں، تمہاری سلطنتیں سب زمین کے اوپر رہ جائیں گی اور تمہیں 2 گز کفن میں لپیٹ کر مٹی میں ڈال دیا جائے گا. اس وقت بادشاہتوں کی حقیقت پتا چلے گی کہ کیا تھی. اور ولی اللہ جب اس دنیا سے جائے گا تو اپنا خزانہ، اللہ کی محبت کا خزانہ اپنے ساتھ لے کر جائے گا. ارشاد فرمایا کہ سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے اللہ سے 3 دعائیں مانگی کہ میرے سلسلے میں جو بھی داخل ہو اس کو یہ تین نعمتیں عطا فرما، نمبر ایک دل کا سکون، نمبر دو رزق کی کشادگی، اور نمبر تین حسن خاتمہ. اور فرمایا کہ میری تینوں دعائیں قبول ہو گئیں، یعنی قبولیت کے آثار ظاہر ہو گئے. کبھی اللہ والوں کو دعا کی قبولیت کا معلوم ہو جاتا ہے، تو جس کو ان تین باتوں میں سے کوئی بات حاصل نہیں تو اس کے سلسلہ امدادیہ اشرفیہ میں کوئی کمی ہے. ایک مرتبہ اسی موضوع پہ حضرت کچھ فرما رہے تھے تو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب آیا کرتے تھے، پھر انہوں نے آنا چھوڑ دیا. ان کے متعلق حضرت کو یہ اطلاع تھی کہ یہ حضرت حاجی صاحب سے ان کا تعلق تھا، تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ان کا بہت خیال کیا کرتے تھے. کافی عرصے جب وہ نہیں آئے تو معلومات کی تو معلوم ہوا کہ بہت ہی تنگستی نے گھیرا ہوا ہے، بہت پریشان ہے. تو کچھ ان کی امداد وغیرہ کی حکیم الامت نے، مگر وہ تنگ دستی رہے، کافی تنگ دستی ان کو آ گئی. تو حکیم الامت کو بہت تعجب ہوتا تھا کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں کبھی ایسا ہوا نہیں. تو ان سے پوچھوایا کہ کیا آپ حضرت حاجی صاحب سے بیعت تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، حضرت میں بیعت نہیں تھا، بس میری دوستی کا تعلق تھا حضرت حاجی صاحب سے. تو اس واقعے سے بتانا مراد یہ ہے کہ جو لوگ بھی مشائخ سے داخل سلسلہ ہوں، چاہے وہ کسی سلسلے کے بھی ہو، لیکن ان کو دوستی کا تعلق نہ رکھنا چاہیے شیخ سے، بلکہ اصلاح اور اتباع تجویزات جو اصل مقصود ہے وہ اس کو اختیار کرنا چاہیے. داخل سلسلہ تو ہو، لیکن ہمارے یہاں داخل سلسلہ ہونے کے بعد سمجھتے ہیں کہ سب کام ہو چکا، اب جو کام ہے وہ پیر کرے گا، ہماری طرف سے نمازیں بھی وہی پڑھے گا اور زکات بھی وہی دے گا، چاہے وہ پیر کتنا ہی پکڑ ہو وہی توقع رکھتے ہیں کہ زکات بھی ہماری دے دے گا. ایسا نہیں ہے. حضرت فرماتے تھے کہ تجھ کو مرشد لے چلے گا دوش پر، یہ تیرا رہ رہا خیال خام ہے. مرشد تو بس بتلا دیتا ہے راہ، راہ چلنا راہ رو کا کام ہے. اصل بات یہ ہے کہ اپنے حالات کی اطلاع کرنا صحیح معنوں میں صدق دل سے، اس میں شرمانا نہیں چاہیے اور کھل کے بات بتا دینی چاہیے. کیونکہ حضرت فرماتے تھے کہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے، جس طرح ایک مریض ہے وہ ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر سے دوستی کرتا ہے، دن رات اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہے، لیکن اپنا مرض ڈاکٹر کو نہیں بتاتا، تو ڈاکٹر کے ساتھ رہنے سے اس کی بیماری نہیں جاتی، اور ایک دن اس کو پیچش ہوتی ہے، ایک دن وہ بتاتا نہیں ہے، ساتھ میں کھانے پینا کر رہا ہے، خوب بدپرہیزیاں کر رہا ہے، ڈاکٹر کو بتا نہیں رہا، کیونکہ اگر بتا دوں گا تو میری یہ بدپرہیزی بند ہو جائے گی، منع کر دیں گے. اکثر لوگوں کو سوال کرنے میں یہ جھجھک ہوتی ہے کہ اگر ہم پوچھ لیں گے تو شیخ منع کر دے گا کہ یہ کام مت کرو، یہ کام مت کرو. یہ بیوقوفی کی بات ہے کہ اگر وہ منع کرے گا تو تمہارے فائدے کے لیے کرے گا، اس کو تمہیں تنگ دیکھ کے خود تنگی محسوس ہوتی ہے. شیخ کو مرید کی تنگی دیکھ کے خود تنگی محسوس ہوتی ہے، وہ کیوں آپ کو تنگ کرے گا؟ تو آپ کو فائدہ چاہتا ہے، لیکن شیطان بہکا دیتا ہے کہ اگر ہم یہ پوچھو نہیں، اگر پوچھا تو منع کر دیں گے، وہ گناہ ہوگا، اور پوچھے بغیر گناہ کی جاؤ تو گویا کوئی گناہ نہیں ہوگا. یہ تو بےقوفی کی بات ہے. تو کھل کر اب اتنے صدق دل سے اطلاع کر دے کہ میرے اندر یہ خرابی ہے. وہ فرمایا کہ اگر ڈاکٹر کو بتائے گا نہیں تو ایک دن دسترخوان پہ ہی اسے دست آ جائے گا، پیشش ہو جائے گی، سب کے سامنے رسوائی ہوگی. اللہ تعالیٰ رسوائی سے حفاظت فرمائے ہر مسلمان کی. تو اس سے بہتر ہے کہ اپنی اصلاح کی نیت سے اول تو کوئی مرض ہو تو اس کے خود دفعے کی کوشش کرے، لیکن اگر وہ نہیں جا رہا تو پھر اصلاح کی غرض سے شیخ کو بتلا دیں، اور جو علاج بتلایا جائے اس کو خوب اہتمام، پابندی اور اعتماد کے ساتھ کرے، یقین کے ساتھ کرے، صدق دل کے ساتھ کرے، اور اس طرح ایک ایک مرض کی اطلاع کرتا جائے، علاج کرتا جائے، انشاءاللہ تعالی تمام اخلاق رذیلہ کا علاج ہو جائے گا، اور جو چھوٹی موٹی باتیں رہ جاتی ہیں وہ بھی اس کی برکت سے جاتی رہتی ہیں خود ہی، اور ذکر کے برکت سے اور استغفار و توبہ کی برکت سے پاک صاف ہوتا رہتا ہے. تو فرمایا کہ بس یہ سمجھتے ہیں بیعت ہونے کے بعد کہ سب کام ہو گیا، ایسا نہیں. بیعت ہونے کے بعد اب ہمت کرے اور کوشش کرے، محنت کرے، مجاہدہ کرے اللہ کو پانے کا مجاہدہ. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اگر اللہ کو پانا ہے تو نفس پر مجاہدہ مشقت کرو، اگر نفس پر مجاہدہ نہیں کیا تو کبھی بھی اللہ کو نہیں پا سکتے. فسق کرتا ہے دور منزل سے پیر تیرا ہو گرچہ لاسانی، پیر کتنا ہی اونچے درجے کا ہو لیکن اگر گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہ کیا اور پیر کو اطلاع نہ کری، صفائی نہ کری. دیکھو بڑے بڑے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل کا حال، امراض بالکل صاف صاف بتا دیتے تھے. اب یہ واقعہ بھی ایسا ہی ہے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ بہانہ کر دیں، لیکن خدا خوفی اور عظمت خداوندی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت نے ان کو مجبور کر دیا سچ بولنے میں، اور کوئی شرمائے نہیں، کوئی جھجکے نہیں، صاف صاف بات بتا دی. اسی طرح اکثر صحابہ کا تمام کا یہی حال تھا کہ وہ چھپاتے نہیں تھے اور تکلف نہیں کرتے تھے، بالکل بے تکلف اور سادہ رہتے تھے. تو اسی طرح سے ہم کو بھی کرنا چاہیے کہ شیخ کو اطلاع کر دیں اور جو بتایا اسے اس کی تجویز کی اتباع کریں، فنا اپنی رائے کو فنا ایک فنا کر دیں. تو بس انشاءاللہ راستہ صاف ہوتا جاتا ہے، آسان بھی ہوتا جاتا ہے، پھر مزیدار بھی ہوتا جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.